الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معززين حاضرین و سامعین اکرام قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے سورہ نجم کی دو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں وما ينطق عن الہوا یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے ان ہوا الا وحی یوحا یہ وہی بولتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو وحی کی جاتی ہے. میرے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محمد بشیر احمد سیالوی مدظ لہو خطیب کیلیفورنیا، ہمارے دیرینہ دوست یہاں کے نہیں، آج سے تقریباً 45 سال پہلے 46 سال پہلے ہمارے ہم سبق ہم درس استاد بھائی کلاس میں ہمارے ساتھ اس وقت بھی اکٹھے تھے، پڑھتے تھے، اور آج بھی الحمدللہ ہمارے پاس تشریف فرما ہے. انہوں نے بڑا روحانی بیان فرمایا ہے اور بہت سارے نقطے جو ہیں وہ ارشاد فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ زور خطابت عطا فرمائے. مختصر وقت میں آج ہم حدیث پر گفتگو کرتے ہیں. 11 شریف کے موضوع پر حضرت نے مدلل بیان فرمایا. چونکہ سنڈے کو درس حدیث ہوتا ہے تو تھوڑی سی بات حدیث پاک کے بارے میں عرض کرتے ہیں. اللہ تعالی جل شانہ نے اپنے محبوب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمگیر معجزہ عطا فرمایا، اور وہ کون سا ہے جو آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا؟ وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید. یہ ایسا معجزہ ہے کہ جس نے دنیا کو چیلنج کیا کہ اگر کوئی ہے جو اس کا معارضہ اور مقابلہ کرنے والا ہے تو میدان میں آئے، 10 سورتیں بنا کے لائے، 1 سورت بنا کے لائے، کچھ بھی لائے، لیکن فرمایا کہ نہیں لا سکو گے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالمگیر معجزہ ہے. جیسے قرآن مجید فرقان حمید بے مثل اور بے مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اسی طرح حدیث پاک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے. جیسے قرآن کی کوئی مثال نہیں، حدیث کی بھی کوئی مثال نہیں.
سبحان اللہ،
اللہ تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ فرمائیے، لوگوں تک پہنچائیے. یہ کیا تھا؟ قرآن کا پہنچانا، رب کے پیغام کا لوگوں تک پہنچانا. یہ کیا تھا؟ قرآن. یہ کیا تھا؟ قرآن. اور قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، الا لتبین للناس، کہ اس قرآن کی وضاحت اور تفصیل اگر لوگوں کو معلوم نہ ہو تو اے محبوب، لتبین للناس، لوگوں کو اس کا بیان بھی بتا دینا. وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے. تو گویا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا، یہ ہے قرآن. اور اس کا مطلب بیان کرنا، اس کی وضاحت کرنا، اس کی تفسیر بتانا، یہ کیا ہے؟ یہ حدیث ہے. تو گویا قرآن جیسے ضروری اور اہم ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اہم ہے. جیسے قرآن کریم کا معارضہ اور مقابلہ ناممکن ہے، امپاسیبل ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا معارضہ اور مقابلہ بھی امپاسیبل ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کچھ چیزیں وہ عطا کی گئی ہیں جو پہلے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو نہیں عطا کی گئی. بعض احادیث میں پانچ چیزوں کا ذکر ہے اور کچھ احادیث میں چھ چیزوں کا ذکر ہے. ان میں ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے، فرمایا، اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے. مجھے جامع کلمات عطا کی، کمپریہنسو، ایک لفظ بولتا ہوں لوگ قیامت تک ڈکشنریاں کھول کر، محدثین، علماء، صاحب علم قیامت تک اس کی تفسیر بیان کرتے رہیں گے، اور میری ایک ایک حدیث اور ایک ایک لفظ کی سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں اس کی وضاحتیں کرتے چلے جائیں گے، کیونکہ میں، اللہ نے مجھے جوامع الکلم بنایا، جو میں بولتا ہوں جامع کلمات اللہ تعالی نے عطا فرمائے ہیں. عرب کے لوگ جو پیدائشی عربی ہیں، عربی کلام سمجھتے ہیں، بولتے ہیں، وہ بھی جو میں کلمات بولتا ہوں ان کی وضاحت کے لیے میرے پاس آتے ہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے، ہم نے کبھی سنا نہیں پہلے. اس وقت کی بات ہے، آج کا آدمی کیا سمجھے گا ہر بات کو. آپ دیکھتے نہیں کہ حضور کیسے جوامع الکلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، کلمات کیسے فرماتے ہیں. مشکات شریف کی حدیث دیکھ لیں، حدیث کتاب مشکات شریف جو ہے، یہ جو ہر درس میں پڑھائی جاتی ہے، ہم بھی مشکات شریف کا سنڈے کو درس دیتے ہیں، اس کے اندر کم و بیش تقریباً 4484 احادیث مبارکہ ہے. ایک مختصر سی کتاب مشکات المصابیح، اس کی شرح ملا علی قاری نے، جو ایک حنفی عظیم محدث ہے، 11-12 جلدوں میں انہوں نے مشکات کی شرح لکھی. کیا لکھا؟ گھر کی باتیں لکھی؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی وضاحت لکھی. ایک اور محدث علامہ طیبی، انہوں نے اسی مشکات شریف کی شرح 8 جلدوں میں لکھی. وہی مشکات شریف، اس کی شرح شیخ محقق شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اشعۃ اللمعات نام سے 4 جلدوں میں لکھی. وہی مشکات شریف، اس کی شرح صاحب مظاہر حق نے 4 جلدوں میں لکھی. وہی مشکات شریف، اس کی شرح حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے مرات المناجی کے نام سے 8 جلدوں میں لکھی. یہ ایک مشکات ہے جو میرے علم میں، جو میرے پاس ہے، یہ 5-4 شرحیں، میں اس کی بات کر رہا. پھر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف کا نام سنا ہوگا. بخاری شریف کی کتنی شرحیں ہیں؟ حدیث ہے، امام بخاری نے بخاری شریف جب لکھی تو ٹوٹل حدیث اس میں آپ نے 7275 حدیثیں بخاری شریف میں لکھی، اور لاکھوں حدیثوں میں سے ان حدیثوں کو چنا جو بخاری میں لکھی ہیں. امام بخاری کو صرف یہ 7000 حدیثیں نہیں آتی تھی، جب آپ بصرہ میں پڑھتے تھے تو آپ کسی محدث کے پاس جا کر جب علم حدیث حاصل کرتے تو خاموش بیٹھے رکھتے، سارے شاگرد جو ہیں وہ قلم دوات لے کر، کاغذ لے کر ان حدیثوں کو لکھتے، امام بخاری ایسے بیٹھے رہتے. تو طلباء نے کہا، ہم سبق لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اے محمد بن اسماعیل، تم اپنا وقت ضائع کرتے ہو، ہمیں اتنے دن ہو گئے، ہم حدیث لکھتے ہیں، ہم اس کو یاد کرتے ہیں، ہم اس کا دور کرتے ہیں، تو نہ لکھتا ہے، نہ دہراتا ہے، نہ تکرار کرتا ہے، کیوں وقت اپنا ضائع کرتا ہے؟ آپ سنتے رہے. جب بار بار انہوں نے تنگ کیا تو ایک دن فرمانے لگے، لاؤ آپ نے لکھی ہوئی کتابیں، جو کچھ آپ نے آج تک پڑھا ہے لاؤ. وہ لے کے آئے، آپ نے 15000 حدیثیں لفظ بلفظ ان کو سنا دی. فرمایا، اب تم بتاؤ تمہارے پاس کیا؟ ان کا یہی جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے، جو آپ نے بغیر لکھے کے اپنے سینے میں یاد رکھا ہے، وہی کچھ ہم نے لکھا ہے. تو 6,00,000 حدیثوں میں سے 7275 احادیث آپ نے بخاری میں لکھی، اور بخاری کے شارح علامہ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے فتح الباری بخاری شرح لکھی ہے، ان کے قول کے مطابق 7397 حدیث بخاری میں ہے، لیکن اس میں مقرر حدیثیں بھی ہیں جو بار بار آتی ہیں. اگر ان بار بار تکرار والے حدیثوں کو نکال دیا جائے تو بخاری میں جو بغیر تکرار کے حدیثیں وہ 4000 کے قریب ہیں. اب دیکھیے، امام بخاری نے وہ حدیثیں جو لکھی، آپ کی سیرت میں یہ لکھا ہے کہ آپ یہ بخاری شریف جو آپ نے لکھی 16 سال کے عرصے میں لکھی، اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا علامہ، اتنا غضب کا حافظہ، اتنا متقی اور پرہیزگار، مستجاب الدعوات. اب مستجاب الدعوات کیسے نہ ہو، نابینا پیدا ہوئے، نابینا پیدا ہوئے، والدہ کو بڑا فکر لگا کہ بیٹا نابینا پیدا ہوا ہے، آنکھیں ہوتی تو ہم اس کو عالم بناتے. ماں کو خواب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، فرمایا بیٹا تیرا بینا ہے نابینا نہیں ہے. صبح اٹھی تو بیٹے کی آنکھیں تھیں. جس کے ماں باپ کا یہ عالم ہو تقوی اور پرہیزگاری کا، مستجاب الدعوات ہونے کا، ان کی گود میں پلنے والا امام بخاری کتنا عظیم شخص ہوگا. 16 سال میں بخاری شریف لکھی، حرم شریف میں لکھی، ہر حدیث کو لکھنے کے لیے زمزم سے غسل کیا، 2 رکعت نفل پڑھے حرم شریف میں، مسجد حرام میں نفل پڑھنے کے بعد استغاثہ اور استخارہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روحانی طور پر حاضر ہوئے. ہر حدیث لکھنے سے پہلے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے تو بخاری میں لکھا. اس بخاری کی کتنی شرحیں ہیں؟ موضوع میرا وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ایسا عظیم معجزہ عطا فرمایا کہ آپ جو بولتے جامع کلمات، آپ کے 4000 حدیثیں ہیں بخاری میں، اور بخاری کا شارح جس کے پائے کا عالم دنیا میں نہیں آیا، حنفی عالم علامہ بدر الدین عینی، جنہوں نے بخاری کی شرح عمدۃ القاری لکھی 25 جلدوں میں. 4000 حدیثیں ہیں اور 25 جلدوں میں علامہ عینی بخاری کی شرح لکھ رہے ہیں. بخاری کی شرح علامہ شہاب الدین احمد بن علی اسقلانی، آپ 17 جلدوں میں فتح الباری بخاری کی شرح آپ لکھ رہے ہیں. جو باتیں علامہ عینی نے لکھی ہیں بالکل وہی نہیں ہیں، ان کی اپنی تحقیق ہے، علامہ اسقلانی کی اپنی تحقیق ہے، علامہ بدر الدین عینی کی اپنی تحقیق ہے. پھر بخاری کی سب سے پہلی شرح اعلام السنن، جو امام ابو سلیمان احمد بن محمد الخطابی نے کی ہے، انہوں نے اپنے طریقے سے بخاری کی شرح کی. پھر ایک اور عالم علامہ شہاب الدین احمد بن محمد خطیب قسطلانی، انہوں نے ارشاد الساری شرح بخاری لکھی، انہوں نے اپنی 10 جلدوں میں انہوں نے بخاری کی شرح لکھی. اب دیکھیں کوئی 25 جلدوں میں لکھ رہا ہے، کوئی 17 جلدوں میں لکھ رہا ہے، کوئی 10 جلدوں میں لکھ رہا ہے. پھر الکوثر الجاری احمد بن اسماعیل قرآنی حنفی کی، یہ بخاری کی شرح ہے. پھر التوشیح علی الجامع الصحیح، یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح لکھی ہے، انہوں نے اپنے طور پر لکھی. پھر فیض الباری شرح بخاری، انور شاہ کشمیری جو دیوبندی عالم ہے اس نے لکھی ہے بخاری کی شرح. اور ساتھ ایک مسئلہ بتاتا جاؤں، اسی فیض الباری شرح بخاری میں دیوبندی عالم ہے انور شاہ کشمیری، بڑا اپنی جماعت کا عظیم عالم ہے، میری بات بڑی قابل غور ہے، بخاری کی شرح لکھتے ہیں اور اس میں اپنی جماعت کا جو سربراہ ہے دیوبندی جماعت کا مولوی قاسم علی نانوتوی، جس نے دارالعلوم دیوبند بنایا ہے، اس کا رد بخاری میں لکھتے ہیں. یہ بات میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو غلطی مولوی قاسم علی نانوتوی نے کی اور اس کا مواخذہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان نے کیا اور لوگ امام احمد رضا خان کی بات کو نہیں مانتے، وہ انہی کے شاگردوں کے شاگرد اور انہی کی جماعت کے جو فرد انور شاہ کشمیری، ان کی عام کتاب نہیں فیض الباری شرح بخاری پڑھ کر دیکھ لیں، حضرت عبداللہ بن عباس کا ایک اثر ہے، یعنی حدیث نہیں ہے، عبداللہ بن عباس کا ایک قول ہے کہ سات زمینیں ہیں سات آسمان ہیں. میں آپ کو اختلاف کی وجہ بتاؤں، حضرت عبداللہ بن عباس کا ایک قول ہے جس کو علامہ بہکی نے، جو عظیم محدث ہیں، انہوں نے نقل کیا اپنی کتاب میں، اور حضور کی حدیث نہیں، عبداللہ بن عباس کا ایک قول ہے کہ سات زمینیں ہیں اور سات آسمان ہیں، ہر زمین میں ایسے ہی انبیاء آئے جیسے ہماری اس زمین میں انبیاء آئے، ہر زمین میں آدم ہے، سات زمینوں میں سات آدم ہیں جیسے اس زمین میں آدم علیہ السلام ہے، ہر زمین میں نوح ہیں جیسے اس زمین میں نوح علیہ السلام آئے، ہر زمین میں ابراہیم و اسماعیل ہیں جیسے اس زمین میں ابراہیم و اسماعیل آئے. میں آپ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ دیوبندی بریلوی کا جھگڑا مولویوں نے پیٹ کے لیے بنایا ہے، اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے، کبھی کبھی وقت نہیں ہوتا تفصیل کا، تو اس لیے بتا رہا ہوں. تو کہا کہ ہر زمین میں جیسے آدم و نوح ابراہیم و اسماعیل یعقوب و یوسف و تمام انبیاء ہیں، اسی طرح ہر زمین میں محمد ہے جیسے اس زمین میں محمد ہے. اب سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا مولوی قاسم علی نانوتوی سے، کہا کہ اگر ہر زمین میں محمد ہے جیسے زمین میں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ان ساتوں زمینوں میں جو سات محمد ہیں ان میں خاتم النبیین کون ہے؟ کتنا وزنی سوال ہے. اگر اس زمین کا خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، تو دوسری زمینوں میں جو محمد ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر وہ خاتم النبیین نہیں ہے تو پھر وہ ان محمد کی طرح تو نہ ہوئے، اور اگر وہ محمد بھی اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہیں تو ہر محمد خاتم النبیین ہوگا، ہر محمد پر قرآن نازل ہوا ہوگا، ہر محمد جو ہے قیامت کے دن شفاعت کرے گا. یہ تھا مسئلہ. تو مولوی قاسم علی نانوتوی نے اس سوال کو لے کر انہوں نے کتاب لکھی تحذیر الناس، ان انکار اثر ابن عباس، کہ ابن عباس کے اس اثر اور قول کا جو شخص انکار کرتا ہے اس کے رد میں تاثیر الناس لکھی، اور بڑی مشکل کتاب ہے، منطقی طریقے سے اس کتاب کو لکھا. اس میں کیا لکھا؟ اس لکھا کہ سات زمینوں میں سات محمد ہیں، اور ہر زمین کا محمد جو ہے وہ خاتم النبیین ہے، اور اگر بالفرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی بھی آ جائے اور وہ اعلان نبوت کرے، تو پھر بھی حضور علیہ السلام کے آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، حضور پھر بھی آخری نبی ہے. یہ غلطی کی، کتاب موجود ہے. تو قادیانی نے، غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا، اس کے بیٹے کی کتاب تبلیغی ہدایت میرے پاس موجود ہے، اس نے کہا کہ دیکھو دار العلوم دیوبند کا بانی لکھ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی آ جائے تو نبوت میں فرق نہیں پڑتا، تو اگر میرے والد نے اعلان نبوت کر دیا تو ان کو تو میرے والد کی نبوت کو تسلیم کرنا چاہیے. یہ جو اثر ابن عباس ہے اس کو امام احمد رضا خان اور دیگر علماء نے رد کیا، کہا ہم اس کے قائل نہیں ہیں. جو حضور علیہ السلام کے بعد نبی مانتا ہے وہ دارہ اسلام سے ایسے خارج ہے جیسے مرزا قادیانی خارج ہے. اب میں جو بات کر رہا ہوں کہ فیض الباری بخاری کی شرح, فیض الباری شرح بخاری مولوی انور شاہ کشمیری کی لکھی ہوئی, اس کتاب میں مولوی انور شاہ کہتا ہے کہ مولوی قاسم نانوتوی نے کفریہ کلمہ تاثیر الناس لکھ کر کفریہ کلمہ لکھا ہے. یعنی ان کا اپنا آدمی انہی کے مدرسے کا پڑھا ہوا, انہی کی دیوبندیوں کا بھی مولوی اور وقت کا شیخ الحدیث, وقت کا عالم جس کو یہ سارے بہت بڑا عالم مانتے ہیں, بخاری کی شرح لکھنے والا عام آدمی نہیں ہے, رد کرتا ہے کہ تاثیر الناس جو ہے وہ کفریہ عبارت ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. تو اگر آج ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلی حضرت عظیم البرکت اور دیگر علماء کا قول بالکل صحیح ہے. اس کتاب کو آج تک دیوبندی مدارس میں اس کو رکھا گیا ہے, کتب خانوں میں رکھا گیا ہے, اس عبارت کو نہیں نکالا گیا بلکہ تاویلیں کی گئی ہیں اور اس کو بچانے کی کوشش کی گئی. یہ نہیں کیا کہ اس عبارت کو نکال دیتے کہ جو کفریہ عبارت ہے اس کو نکال دو. تو اثر ابن عباس اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے اس کا انکار کفر ہے, اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ ہو چاہے کسی کا قول ہو اگر اس کا قرآن و حدیث پر زد پڑتی ہو تو اس کا انکار کرنا ضروری ہے, اس کا ماننا ضروری نہیں ہے. تو فیض الباری شرح بخاری یہ مولوی انور شاہ کشمیری کی ہے, اسی طرح انعام الباری مولوی تقی عثمانی کی ہے, فیوز الباری سید صاحب کے صاحبزادے سید محمود رضوی کی ہے. یہ بتا رہا ہوں کہ بخاری کی کتنی شرح لکھی گئی ہیں. تفہیم الباری ہمارے استاد جن سے ہم نے اور مولانا صاحب نے دورہ حدیث پڑھا ہے, شیخ الحدیث مولانا غلام رسول صاحب رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ, انہوں نے لکھی ہے. نصرت القاری مفتی شریف الحق امجدی کی لکھی ہوئی ہے, نعمت الباری مولانا غلام رسول سعیدی کی لکھی ہوئی ہے, کوکب الدراری علامہ شمس الدین محمد بن یوسف کی لکھی ہوئی ہے, منہ الباری علامہ مجد الدین ابو طاہر بن یعقوب فیروز آبادی شرازی کی لکھی ہوئی ہے, مصاحبی الجامع علامہ بدر الدین محمد بن ابی بکر دیامینی کی لکھی ہوئی ہے, کتاب النجاح امام نجم الدین عمر بن نصفی حنفی کی لکھی ہوئی ہے, التلوی حافظ علاء الدین کی لکھی ہوئی ہے, اور شرح بخاری ابو الحسن علی بن قرطبی کی لکھی ہوئی ہے جو امام مالک کے مذہب کے مطابق ہے, اور قاضی ابو بکر کی ابن عربی محی الدین ابن عربی کی کتاب. یہ جو میں آج مختصر سے وقت میں دیکھ چکا ہوں بخاری کی 21 شرحوں کا تم آج دیکھ چکا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم کہ آپ کے کلمات جامع ہیں, اس کی آپ کو ظاہر تھوڑی سی مثال دیتا ہوں کہ حدیث کا معنی کیا ہے, لغوی معنی بات یا گپ. آپ باتیں کرتے ہیں نا, یہ حدیث ہے. آپ گپے مارتے ہیں چاہے فضول گپے ماریں یا کام کی بات کریں, یہ حدیث ہے. لیکن آپ نے غور فرمایا کہ وہ گپ یا بات جس کو عربی میں حدیث کہا جاتا ہے, حدیث کا لغوی معنی بات کرنا یا گپ مارنا ہے, لیکن جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی, اب اللہ تعالی جل شانہ نے فرق فرما دیا عام لوگوں کی بات میں اور اپنے رسول کی بات میں, کہ آج 1400 سال گزر گئے اور قیامت تک اگر کوئی شخص حدیث کا لفظ بولے گا تو آدمی چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو ان کے ذہن میں کیا جائے گا کہ حدیث سے مراد کیا ہے, گپ یا عام آدمی کی بات ہے یا مصطفیٰ علیہ السلام کی بات ہے. یہ نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ ہے حدیث. آپ کسی سے پوچھ لو حدیث, حدیث کا لفظ سنتے ہی آدمی کیا کہے گا, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول. اس لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جن کو بریلوی علماء بھی اپنا پیشوا مانتے ہیں, دیوبندی علماء بھی اپنا پیشوا مانتے ہیں, اہل حدیث علماء بھی اپنا پیشوا مانتے ہیں. کیونکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں, اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگرد جو ہیں مولانا محمد اسحاق دہلوی ہیں, اور محمد اسحاق دہلوی جو ہیں ان کے شاگرد آگے جو ہے دیوبندی, اہل حدیث اور بریلوی ہیں. تو یہ جتنے علماء ہیں ہمارے جو ہے انڈو پاک میں, یہ سارے جا کر متفق ہوتے ہیں مولانا محمد اسحاق دہلوی پر, اور وہ شاگرد ہیں شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے, اور وہ بیٹے ہیں شاہ ولی اللہ کے. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ حدیث کی تعریف کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں حدیث وہ ہے ما ثبت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا او فعلا او تقریرا, کہ حدیث وہ ہے, یہ نہیں کہا کہ ہر آدمی کی بات کو حدیث کا, فرمایا حدیث وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قولن ثابت ہو, آپ نے کچھ ارشاد فرمایا ہو, او فعلن یا آپ نے کچھ کام کوئی کام کیا ہو وہ بھی حدیث ہے, بولے نہ ہوں کام کیا ہو, جیسے آتا حدیث میں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایسے وضو فرمایا, وہ حدیث ہے, آپ بولے نہیں آپ نے کام کیا, آپ نے کھانا تناول فرمایا, آپ نے پانی پیا, آپ نے آرام فرمایا, آپ نے اعتکاف کیا, یہ ساری احادیث ہیں, یہ فعلی حدیث ہے, یا آپ نے ارشاد فرمایا او تقریراً, یا آپ نے کسی شخص کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا اور اس کے کام کو پسند فرمایا, ایکسپٹ فرمایا یا اس کو رد فرمایا کسی کے کام کو, تو یہ حدیث تقریری ہے. تو حدیث کا لفظ بولتے ہی ذہن میں کیا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب ایک اور مثال دیکھیے, مدینہ, مدینہ کس کو کہتے ہیں؟ مدینہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ شہر. اب چاہیے تھا کہ نیو یارک کتنا بڑا شہر ہے اس کو بھی مدینہ بولو, فرانس کا جو شہر پیرس ہے وہ اتنا خوبصورت ہے اس کو مدینہ بولو, جرمنی کا شہر جو اس کو مدینہ کہو, لاہور اور راولپنڈی کو مدینہ کہو, ٹوکیو کو مدینہ کہو, ہانگ کانگ کو مدینہ کہو, یہ کتنے ویل نون اور مشہور شہر ہیں. لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیے, معجزہ دیکھیے, آپ جب تک مدینہ منورہ تشریف نہیں لے گئے, لے گئے اس شہر کا نام کیا تھا؟ یثرب. کیا تھا؟ یثرب. یثرب کا لفظی معنی ہے کلر والی زمین. لفظی معنی کیا ہے؟ کلر والی زمین. اور حدیث پاک میں جو اس کی تشریح آتی ہے, یثرب کہتے ہیں بیماریوں کے گھر کو, جو بھی وہاں گیا بیمار ہو گیا. مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کے بعد یہ یثرب نہیں ہے, یہ طابہ اور طیبہ اور مدینہ ہے, یہ پاکیزہ شہر ہے. ہاں جی, پاکیزہ شہر ہے. اور فرمایا کہ میں نے ایک مدینہ منورہ سے ایک کھلے سر اور بدشکل عورت کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے جو جوفہ کی طرف گئی ہے. فرمایا مدینے کی تمام بیماریاں جو وبائی امراض تھی, متعدی امراض تھی, وہ اس بد شکل عورت کی شکل میں وہ بیماریاں مدینہ منورہ سے نکل گئی. اور فرمایا امام علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے وفا الوفا باخبار دار المصطفیٰ, اور اس میں اسی غالباً مولوی انور شاہ کشمیری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ کتاب بہت اچھی ہے, ود ریفرنس بتا رہا ہوں آپ کو,
وہ کتاب بہت اچھی ہے, اس میں وہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ آج کے بعد جو شخص مدینہ منورہ کو یثرب کہے فلیستغفر اللہ, اس کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے, اس نے گناہ کیا ہے. اب مجھے بتائیے کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ مدینہ آپ نے بولا, اب اگر کسی کی زبان سے نکلے کہ میں مدینے جا رہا ہوں تو کیا مراد ہوگا کہ نیو یارک جا رہا ہے, ٹوکیو جا رہا ہے, ہانگ کانگ جا رہا ہے, مدینہ طیبہ جا رہا ہے. جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی اب وہ حدیث ہو گئی, اور کسی کی بات کو چاہے وہ صاحبان وائل ہو, جس کے بارے میں علامہ سعد شیرازی فرماتے ہیں کہ جو بات ایک دفعہ کہتا وہ سال میں وہ لفظ استعمال نہیں کرتا تھا, اتنا فصیح و بلیغ آدمی, اس کو بھی اس کی بات کو بھی حدیث نہیں کہا گیا. بڑے بڑے شہنشاہ گزرے ہیں, ان کی بات کو بھی حدیث نہیں کہا گیا. حدیث کہا گیا تو صرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کہا گیا, اور مصطفیٰ علیہ السلام کی زبان سے مدینہ نکلا, آپ نے اپنے شہر کا نام مدینہ رکھا. تو آپ دنیا کے کوئی شہر ہے, سب کو مدینہ بمانے شہر ہے, اچھے اچھے شہر ہیں, لیکن کوئی بھی شخص مدینہ منورہ کے علاوہ کسی شہر کو مدینہ نہیں کہتا. ہاں جی, اور پھر جو مدینہ منورہ کی شان ہے وہ اپنی ہے. مولانا صاحب فرما رہے تھے مدینہ کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر, مدینہ کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر, اور بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر. تو وہ مدینہ جو کلر والی زمین تھی, یثرب جو کلر والی زمین تھی, اب مدینہ منورہ ہو گیا, کلر والی زمین سے تو کچھ نہیں اگتا, لیکن جب اس یثرب کو مدینہ منورہ کہا گیا پھر اس سے کیا ہوگا, حضرت فاروق اعظم جیسی شخصیتیں اگتی ہیں اس زمین سے, اس مدینہ منورہ سے پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسی شخصیتیں نکلتی ہیں, اس مدینہ منورہ کی سرزمین سے حضرت زید بن ثابت جیسے حافظ اور قاری نکلتے ہیں, اس مدینہ منورہ سرزمین سے پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے صحابی نکلتے ہیں, سیدنا ابو ہریرہ جیسے عظیم صحابی نکلتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, یہ ایسی احادیث ہیں اور یہ ایسی بات ہے جس کو آپ رد نہیں کر سکتے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں قرآن کافی ہے, حدیث کی ضرورت نہیں. ایک شخص نے سوال کیا, کہتے ہیں کہ جی قرآن میں کوئی کمی ہے؟ کہا جی نہیں. تو پھر حدیث کی کیا ضرورت تھی جب قرآن میں کمی نہیں ہے؟ تو بات بڑا مضبوط سوال ہے. یا تو کہو قرآن میں کوئی کمی ہے, اگر قرآن میں کمی نہیں ہے تو میرا حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ جواب دیا کہ قرآن میں کمی نہیں ہے, کمی ہے تو تمہارے عقلوں میں ہے جو قرآن کو سمجھ نہیں سکتے. اسی لیے تو کہا الا لتبین للناس, محبوب جب ان کو سمجھ نہ آئے تو آپ ان کو سمجھا دینا. کیسے سمجھایا نبی کریم علیہ السلام نے؟ وقت ہے, تنگ تو نہیں پڑ جاؤ گے جی؟ چند منٹ اور, بات درمیان میں نہیں چھوڑنا چاہتا. الا لتبین للناس, احادیث سے بیان کروں گا, کوئی آدمی چیلنج اس کو رد نہیں کر سکے گا. رمضان المبارک کا مہینہ آیا, قرآن کی آیت نازل ہوئی حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود, کہ روزے کا وقت, کھانے کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ جب سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو جائے. سفید یعنی فجر صبح صادق کب ہوتی ہے؟ جب پو پھٹتی ہے. سفید دھاگا صبح صادق, وہ سیاہ دھاگے سے رات سے جب ممتاز ہو جائے. یہ ہورائزن ہے. سورج جب نکلتا ہے اوپر اوپر آتا ہے, جب صبح صادق ہوتی ہے تو ایک افق پر ایک سفید لائن آتی ہے, یہ ہے سفید دھاگا. اور رات جو ہے اس کا جب رات ختم ہوتی ہے جو سفید جو رات کی لکیر ہے وہ علیحدہ ہو جاتی ہے, صبح کی لکیر علیحدہ ہو جاتی ہے. یہ فجر کا وقت تھا. آیت نازل ہوئی حتا یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. قرآن کی ہے سورہ بقرہ میں نازل ہوئی کہ جب سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو جائے فجر ہو جاتی ہے. حضرت عدی بن حاتم حضور کے صحابی ہیں, انہوں نے دو دھاگے لیے, ایک سفید دھاگا ایک سیاہ دھاگا, اس کو تکیے کے نیچے رکھا اور کھاتے رہے. جب دن چڑھا تو عرض کی حضور میں نے تو سفید اور سیاہ دھاگا تکیے کے نیچے رکھا تھا لیکن سفید دھاگا سیاہ سے ممتاز نہیں ہوا. حدیث پاک قرآن کی وضاحت. آج لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں کسی عالم کے پاس قرآن سمجھنے کی ضرورت نہیں, کسی عالم کے پاس حدیث سمجھنے کی ضرورت نہیں. میں صحابی رسول کی بات کر رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہونے والے صحابی ہیں اور عظیم صحابی ہیں, ان کو نہیں قرآن کی آیت کا پتہ چل رہا. حضور مسکرائے فرمایا عدی تیرا تکیہ تو اتنا بڑا ہو گیا جو مشرق اور مغرب تک پھیل گیا. اب بتائیے جب یہ بات آپ نے فرمائی تو پھر جبریل آئے, انہوں نے پھر یہ الفاظ اتارے من الفجر. یہ جملہ ہے نا, حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. یہ بعد میں یہ من الفجر کا لفظ آیا کہ فجر کے دھاگے. صحابی رسول قرآن کی آیت کو نہیں سمجھ سکے, احادیث گواہی دیتی ہیں, تفاسیر گواہی دیتی ہیں. ہم کہتے ہیں جی مفتی گوگل سے ہم سب کچھ سمجھ لیں گے, ہمیں مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, مفتی گوگل کے پاس چلے جاؤ وہ ہمیں سب کچھ بتا دے گا, گمراہ کر کے چھوڑے گا. تو کس نے کہا جی جب قرآن مکمل ہے تو حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, نماز قائم کرو اور مشرکوں سے نہ ہو. اب احادیث حضور کی احادیث کو ایک طرف رکھ دیں, آپ مجھے نماز قائم کر کے دکھائیں حدیث کی مدد کے بغیر, کیسے نماز پڑھیں گے, کتنی رکعتیں پڑھیں گے, نمازوں میں کیا پڑھیں گے, یہ تو قرآن میں نہیں ہے. التحیات قرآن میں نہیں ہے, رکعتوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے, سید صاحب کا ذکر قرآن میں نہیں ہے, اور اس طرح کر کے چار رکعتیں تین رکعتیں مغرب کی, چار رکعت عشاء کی, دو رکعت فجر کی, کیسے پڑھنی ہے, کیسے بیٹھنا ہے, کیسے اٹھنا ہے, یہ قرآن نہیں ہے, یہ قرآن میں نہیں ہے. تو جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں لائیں گے اس وقت اب آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے. اس لیے قرآن کے ساتھ حدیث کا سمجھنا, حدیث کا جاننا یہ بہت ضروری ہے, حدیث کا جاننا بہت ضروری ہے. اور اس لیے یہ بڑے بڑے محدثین انہوں نے جو حدیث پر کام کیا. ایک بات اور چیلنج ہے, آپ پڑھے لکھے آدمی ہو, دنیا میں آج کتنے علوم ہیں جن پر مسلم اور غیر مسلم سارے ریسرچ کر رہے ہیں, اور مسلمانوں نے بھی بہت سارے علوم ایجاد کیے, غیر مسلموں نے بھی ایجاد کیے, لیکن جو اسماء الرجال کا علم ہے کہ حدیث کس آدمی سے شروع ہوئی, کس نے اس کو نقل کیا, کس نے روایت کیا, اس سے کس نے روایت کیا, اس سے کس نے روایت کیا, یہ اسماء الرجال, اس آدمی کی تحقیق کہ یہ چلتا کیسے تھا, بیٹھتا کیسے تھا, کھاتا کیسے تھا, گفتگو کیسے کرتا تھا, اس کا رہن سہن کیسا تھا, اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا, اس کا بولنا کیسا تھا, کبھی زندگی میں جھوٹ تو نہیں بولا, کبھی کسی سے دھوکہ تو نہیں کیا, کبھی کسی سے غلط بیانی تو نہیں کی, چلتے پھرتے تو نہیں کھایا, کھڑے ہو کر تو نہیں کھایا, پیشاب کھڑے ہو کر تو نہیں کیا کسی سے غلبہ. یہ سارا اسماء الرجال میں ہر محدث نے جو ہے اسماء و رجال کی کتابوں میں ہے کہ تحقیق کر کے کہا کہ جو آدمی اس پائے کا ہو اس کی روایت صحیح ہے اور جو اس لیول سے گر جائے اس کی حدیث میں فرق آ جاتا ہے. یہ علم حدیث پر کتنا کام ہوا, ہزاروں کتابیں اس معاملے میں لکھی گئی, حدیث پر اتنا کام ہوا. تو جیسے قرآن مجید فرقان حمید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالمگیر معجزہ ہے, اسی طرح حدیث پاک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث وہ ہے جو حضور سے سنی جائے. اور یہ کون ہے پتہ, شاہ ولی اللہ صاحب, انہوں نے اپنی کتاب, ان کی کتاب ہے کہ الفوظ الکبیر, اس میں لکھا ہے کہ میں نے, فرماتے ہیں کہ میں اویسی ہوں. کیا کہا؟ اویسی ہوں. کیسے اویسی ہو؟ کہ جیسے حضرت اویس کردی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا, اس وقت زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے, صحابی نہیں بنے, لیکن حضور سے بہت کچھ سیکھا. فرمایا میں نے بھی 1300 سال گزرنے کے بعد میں نے 40 حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ لی ہیں. میں نے مقام دیکھا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی الفوظ الکبیر میں فرماتے ہیں 40 حدیثیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1300 سال گزرنے کے بعد ڈائریکٹ لی ہیں, درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے, اس لیے میں اویسی ہوں. اور وہ 40 حدیثیں ان کی کتاب ہے کہ الدرسمین فی مبشرات النبی الامین, اس میں 40 حدیثیں انہوں نے نقل کی ہیں. اسی طرح شاہ انور شاہ, مولانا انور شاہ کشمیری, اپنے فیض الباری میں بار بار اسی کی بات کرتا ہوں, اس لیے کہ ان کا ریفرنس جو ہے بڑا مضبوط ہے ان کی جماعت کے لیے. وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب فیض الباری شرح بخاری میں کہ علامہ عبد الوہاب شورانی رحمت اللہ علیہ, عبد الوہاب شورانی ایک پائے کے ولی اللہ گزرے ہیں, ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں مسئلہ کے شافی کے. علامہ انور شاہ کشمیری لکھتے ہیں کہ علامہ عبد الوہاب شورانی نے فرمایا کہ ہم 8 آدمی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری شریف پڑھی ہے درسن, پوری بخاری شریف ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درسن پڑھی ہے, اور اس میں ایک حنفی بھی تھا, اس میں باقی مالکی اور شافی تھے, ایک حنفی بھی تھا اس میں. تو یہ بات کیا بتاتی ہے تمہیں؟ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنی حالت, اپنے دور میں حیات تھے, زندہ تھے, آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح روضہ اطہر میں زندہ ہیں. یہ بات اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس وقت زندہ تھے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح زندہ ہیں, اور ان لوگوں کی یہ تحریریں یہ گواہی دے رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فنبی اللہ حی, اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اس کو رزق دیا جاتا ہے. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالی نے انبیاء کے جسم کو زندہ رکھا ہے اور مٹی پر حرام فرمایا ہے کہ نبی کے جسم کو کھائے. یہی ہمارا عقیدہ الحمدللہ رب العالمین. اسی لیے ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں, حدیث کو پیار سے پڑھتے ہیں, اور حدیث کو بھی وہی درجہ دیتے ہیں جو قرآن کو دیتے ہیں. علی اس لیے کہ رب فرماتا ہے وما ینتق عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا, یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے, یہ وہ بولتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. جب وحی آئی, ایک دفعہ وحی آئی تو کہا یہ قرآن ہے اس کو قرآن میں لکھ دو, دوسری دفعہ وحی آئی تو فرمایا یہ قرآن نہیں ہے اس کو حدیث میں لکھ لو, ایک دفعہ وحی آئی تو فرمایا یہ وحی مطلوب ہے اس کو نماز میں تلاوت کرو, امام فاتح کے بعد اس کو پڑھے وہی مطلوب ہے. اور دوسری دفعہ وہی آئی وہی زبان بول رہی ہے, وہی ہونٹ ہل رہے ہیں, وہی دہن اقدس کھول رہا ہے, وہی مسجد نبی شریف کا مصلی ہے جہاں قرآن کی آیت نازل ہوئی. فرمایا یہ رب کا کلام ہے, اس کو قرآن میں لکھو. اسی مصلی پر تھوڑی دیر کے بعد ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا یہ میری حدیث ہے, اس کو حدیث میں لکھ لو. تو کیا فرق رہا قرآن اور حدیث میں, کیا فرق رہا؟ بلکہ لمحہ فکریہ ہے. قرآن فرماتا ہے سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں, جب آدمی مر جائے تو مرنے کے بعد من بعد وصیتی یوصا بہا او دین, یا من بعد وصیتی یوصی بہا او دین, پہلے وصیت کا ذکر ہے اس کے بعد قرضے کا ذکر ہے. پہلے وصیت کا ذکر ہے کہ آدمی مر جائے وہ وصیت کر جائے کہ میرا مال فلاں کو اتنا دے دو, اس کے بعد ذکر ہے قرآن میں قرضہ دو. لیکن حدیث کیا فرماتی ہے؟ حدیث فرماتی ہے کہ پہلے قرضہ دو پھر اس کی وصیت پوری کرو. پہلے قرضہ دو. میرا یہ سوال ہے, جو لوگ حدیث کو اہمیت نہیں دیتے, قرآن فرمایا کہ پہلے وصیت پوری کرو, کیونکہ وصیت کا لفظ پہلے آتا ہے, دین کا لفظ بعد میں آتا ہے, لیکن حدیث کہے کہ پہلے قرضہ دو بعد میں وصیت پوری کرو. آج فتویٰ کس پر ہے تمام مذاہب کا؟ کہ پہلے قرضہ ادا کرو پھر وصیت کرو. تو حدیث نے قرآن کے اس حکم کو منسوخ کیا, حدیث نے قرآن کے اس حکم کو منسوخ کیا. تو حدیث وہ ہے جس کو قرآن کا درجہ دینا پڑے گا, کہ قرآن کا نسخ قرآن کے ساتھ, قرآن کا نسخ قرآن کے ساتھ, اور حدیث کا نسخ قرآن کے ساتھ, قرآن کا نسخ حدیث کے ساتھ, حدیث کا نسخ حدیث کے ساتھ. اگر میں چار وضاحتیں کروں تو پھر ٹائم لگے گا بڑا, اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ حدیث کی اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 مہینے آپ نے قبلہ کی طرف منہ کر کے, بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. قرآن میں کہاں ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو؟ 16 مہینے صحابہ جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے, قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے؟ کسی آیت سے ثابت نہیں, وہ حدیث سے ثابت ہے. ارے حدیث سے قبلہ کا تعین ہو رہا ہے, حدیث سے قبلہ کا تعین ہو رہا ہے. قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. قرآن میں تو یہ ہے فلاں ولی کا قبلۃ ترضاھا اور فول وجہ کا شطر المسجد الحرام. حضور آپ مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو قبلہ بیت المقدس کو چھوڑ دیجئے, کعبہ کی طرف منہ کر دیجئے. لیکن بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا کہیں بھی قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے, وہ حدیث سے ثابت ہے. تو حدیث سے بھی اسی طرح مسائل اخذ ہوتے ہیں جیسے قرآن سے ہوتے ہیں. قرآن کا حدیث کا علم بھی اسی طرح ہمیں چاہیے جیسے قرآن کا علم چاہیے, کیونکہ حضور کی ذات اقدس ہی ہے جس سے قرآن ملتا ہے, وہی ذات اقدس ہے جس سے حدیث ملی. اس لیے صحابہ کا دور دیکھ لو, صحابہ نے جیسے قرآن کو جمع کیا ایسے ہی حدیث کو جمع کیا, جیسے قرآن کو لکھا ایسے ہی حدیث کو لکھا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص, اس کو کفار نے کہا ارے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھتا ہے, وہ کبھی غصے میں ہوتے ہیں, کبھی خوشی میں ہوتے ہیں, کبھی ناراض میں ہوتے ہیں, کبھی سوئے ہوتے ہیں, کبھی جاگتے ہوتے ہیں, کبھی کام میں مشغول ہوتے ہیں. پریشان ہو گئے سن کر, حضور کے پاس آئے, کفار کا یہ جملہ کہا, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ لکھو اس کو, واللہ ما خرج منی الا الحق, اللہ کی قسم جو اس زبان سے نکلتا ہے وہ حق ہی نکلتا ہے چاہے جس حالت میں ہو. اسی لیے آپ دیکھیں مسند عبداللہ بن مسعود کا اپنا مسند ہے, یعنی کتاب ہے لکھی حضور کے حدیثوں کی. حضرت علی کا مسند علیحدہ ہے, عائشہ کا مسند علیحدہ ہے, تمام صحابہ کے مسانید علیحدہ علیحدہ ہے, اور حدیث لکھا کرتے تھے. اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن مجید اور حدیث پاک سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اور اس کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.